الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ہم مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کس بنیاد پر ہونے چاہیے. دین نے ہمیں صرف اسلامی رشتے سے ہی جوڑا ہے کہ چونکہ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخری رسالت پر ہم یقین رکھتے ہیں, اس لیے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بھائی چارہ صرف تعلقات کی بنیاد پر, محبت کی بنیاد پر قائم نہ ہو, بلکہ اگر آپس میں کوئی ناراضگیاں بھی ہیں, غصے بھی ہیں, تو وہاں بھی اس بھائی چارے کو بھولا نہ جائے. یہ دین کا اس پر بڑا زور ہے. یہاں تک سمجھایا ہے کہ اگر غلط فہمیاں پیدا ہوں دو مسلمان بھائیوں میں یا گروہوں میں, تو ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے کے لیے کچھ حساس سمجھدار مسلمان آگے بڑھیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیں. مگر غصہ ہے غصہ, اور شیطان چاہتا ہے کہ غصے میں انسان کو, خاص طور پر مسلمان کو, غصہ دلوا کے اس سے کچھ ایسے کام کرا لیے جائیں کہ جس سے اس کی عاقبت خراب ہو اور اللہ اس سے ناراض ہو, اور اس کی سوسائٹی میں, جس معاشرے میں یہ رہتا ہے, وہاں کا سکون برباد ہو. اور وہ اسی غصے کی بنیاد پر باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو پروموٹ کرتا ہے, اور مسلمان اس کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جاتے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں, اور اسی طرح جو ایک لگاؤ تھا, جو لگاؤ تھا, وہ لگاؤ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور آہستہ آہستہ انسان اس نوبت تک پہنچتا ہے کہ دوسرے کا جانی دشمن بن جاتا ہے. یہ جانی دشمن بننا کیا مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات میں جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے اور پیارے رسول نے بھی آگاہ کیا ہے, اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس کی جان چلی جائے. اور اگر وہ ایسا ایکشن لیتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے, تو پھر اللہ بھی اس سے سخت ناراض ہوتا ہے, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں جو ارشادات فرماتے ہیں, آج ذرا انہی کو ملاحظہ کر لیتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی جانیں بڑی سستی ہو گئی ہیں, پانی کی طرح ہم بہا رہے ہیں ایک دوسرے کے خون کو, اور قدر نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کی. ایک وقتی اشتعال ہے, غصہ ہے, جس کی بنیاد پہ ہم سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کے, اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کے, ہر وہ قدم اٹھانے پر تیار ہیں کہ جس سے دوسری کی جان ختم کر دی جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. قتل کرنا مسلمان کے لیے کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کس صورت میں یہ قتل جرم بنتا ہے، اور کس صورت میں یہ ذرا جرم سے ذرا کم نوعیت اختیار رکھتا ہے. ایک قتل عمد ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اور ایک قتل ہے شبہ عمد، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے قتل کیا ہے، اور دوسرا ہے قتل خطا کہ اچانک ہی بغیر کسی ارادے کے بندے سے کوئی قتل ہو جاتا ہے. فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی میں جو مسائل ان تمام قتل کے بارے میں بتائے ہیں وہ کتابوں میں تفصیل سے ملتے ہیں، لیکن ہم صرف اس چیز کو لیتے ہیں کہ کسی شخص کو جان بوجھ کے قتل کرنا، کیا واقعی اسلام اس کو بہت برا سمجھتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آپ پر جو وحی اتری اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس آیت میں بھی اپنا غصہ، اور اس مسلمان کو جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے یا جس فرد نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال اپنا غصہ یوں واضح کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو شخص بھی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، حق نہیں ہے اس کو، کوئی قصور بھی نہیں ہے اس کا، کوئی قصور نہ ہو پھر بھی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، اس کی جزا یا اس کی سزا جہنمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور. اور پھر جہنم میں تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا جا کے. ایک تو یہ جزا بتائی ہے، سزا بتائی ہے، پھر فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر شدید ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب اس پر ٹوٹتا ہے. پھر ولعنہ، اللہ اس پر اپنی پھٹکار ڈالتا ہے، اس کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. پھر چوتھی محرومی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اس کے لیے اللہ بہت بڑا زبردست قسم کا عذاب اس کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ہے ایک مسلمان کا کسی مسلمان کو، یا کوئی کسی شخص کا کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا. یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کو فرماتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، پچھلی عصبیتیں دوبارہ زندہ ہو سکتی تھیں، انصار اور مہاجرین کے درمیان قومیت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور اس میں غضب غصہ شدت پیدا ہو سکتی تھی، مگر آپ نے فرمایا یاد رکھو لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون قطعاً حلال نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، جو مسلمان اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس مسلمان کا خون بہائے. پھر آپ فرماتے ہیں الا باحدى ثلاث، ہاں اگر کسی مومن سے تین غلطیوں میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہے. ایک بڑا گناہ، بڑی غلطی وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا السیب الزانی، ایک شادی شدہ جو اپنی بیوی کے ساتھ رہ چکا ہے یا رہتا ہے، وہ زنا کا مرتکب ہو، آپ فرماتے ہیں اس کو رجم کرنا جائز ہے، اس کا خون بہانا جائز ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے. یہ کتاب اللہ میں درج ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں یہ کتاب اللہ کے مطابق میں کہتا ہوں. آپ کے پاس اس قسم کے کیس آئے، ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، جوان لڑکا ہے، شادی شدہ نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے نے اس شخص کی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کے بعد اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو یہ بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے تمہیں اپنی طرف سے اس شخص کو اتنی بکریاں دے دینی چاہیے اور اس کی مزید یہ سزا بھی ہے۔ تو مجھے اہل علم نے بتایا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو، اللہ کے رسول جو فرمائیں اس پر عمل کرو۔ تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اللہ کے رسول کیس یہی ہے، اور وہ شخص ساتھ ہے جس کی بیوی کے ساتھ زنا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، سنو، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے خود فرمایا، اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کے کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا، جو کچھ تم سے لیا گیا ہے وہ اس کو تمہیں واپس کر دیا جائے۔ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، اس لیے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اس کی بیوی چونکہ شادی شدہ تھی اس لیے اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ قتل جائز ہے، دین اس کو جائز قرار دیتا ہے، اور ایسے مقدمات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے تھے، جو بھی لاتے تھے مدینہ کے ارد گرد آباد یہودی، وہ بھی اپنے اسی قسم کے کیسز کو نبی علیہ السلام کے پاس لے آتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کے مطابق فرماتے، میں فیصلہ کروں گا۔ اور جب اسی طرح زنا کا ایک کیس آیا تو انہوں نے کتاب کو پیش کیا اور کتاب کی تحریر کو چھوڑ دیا اور اگلی لائن پڑھی یا ہاتھ رکھ دیا، وہاں ان سے کہا گیا کہ اس کو پڑھو۔ وہیں وہی فیصلہ لکھا تھا کہ تورات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے، اور جو غیر شادی شدہ نوجوان ہے اس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کسی کی جان لینی ہے تو یہی طریقہ ہے، اور یہ فرد کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ آج حکومت ہماری دوسروں کی باتوں سے خوف زدہ ہو کر اس سزا کو امپلیمنٹ نہیں کرتی تو اور بات ہے، وہ اللہ کو جواب دے گی، لیکن اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی مفتی کے، دانشور کے فتوے سے اس چیز کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج بھی یہ وحشیانہ سزا نہیں ہے، یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی کر کے اتاری، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس سزا کو امپلیمنٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائز کو، مائز ایک صحابی ہیں، غلطی ہو گئی ان سے، وہ آئے، عرض کی، اللہ کے رسول، یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، پھر سامنے آ گئے، اللہ کے رسول طاہرنی، مجھے پاک کیجئے، غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے منہ ادھر کر دیا، پھر سامنے آ گئے، آپ نے فرمایا، تمہاری عقل صحیح ہے؟ کہ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا تم نے پی تو نہیں رکھی؟ نہیں۔ کیا تم بہکی بہکی باتیں تو نہیں کر رہے؟ نہیں اللہ کے رسول، صحیح بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کے گھر والوں سے، اس کے محلے والوں سے پوچھو کہ مائز تم میں کیسا ہے۔ تو مائز کے بارے میں دریافت جب کیا گیا تو سب نے آ کے گواہی دی، اللہ کے رسول، ہم میں انتہائی شریف، انتہائی اچھا انسان ہے یہ، ہمیں اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ پھر آپ نے مزید پوچھا، ایک ایک بات پوچھی، حتیٰ کہ علیحدگی میں جو کچھ اس نے کیا وہ تک پوچھا، اور وہ اعتراف کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا، ان کو رجم کر دو، اور رجم کر دیا گئے وہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، انہ الان کہ یہ شخص اب فی انہار الجنہ، ینغمس فی انہار الجنہ، یہ جنت کی نہروں میں اب غوطے کھا رہا ہے اس سزا کے بعد. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرما دیا، آج اس سزا کو ایک طرف کرنے کے لیے صحابہ کرام، اس صحابی، عظیم صحابی کے بارے میں ہم یہ لفظ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اوباش تھا، مگر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اس شخص نے کل اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، ڈر کی وجہ سے دنیا کی عدالت میں اپنا فیصلہ کروا لینا وہ زیادہ آسان سمجھا، اور اس فیصلے کو جو کل اللہ کی عدالت میں ہونا ہے اس کے لیے اس نے اپنے لیے بڑی مشکل سمجھا، یہاں جان دینا گوارا کی، لیکن وہاں سوال جواب کے لیے کھڑا ہونا اپنے آپ کو، یعنی ڈر محسوس کیا اپنی ذات کے اندر. وہ شخص جو اس طرح کرے اور پیارے رسول اس کے بارے میں یہ کہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ وہ اوباش تھا، بتائیے اس سے بڑھ کر اوباش پن کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السیب الزانی، جو شادی شدہ ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اور زنا کا مطلب ہم جانتے ہیں، غیر منکوہ کے ساتھ، غیر منکوہ کے ساتھ انسان ہم بستری کرے، اپنی خواہش پوری کرے، اس کو زنا کہتے ہیں. یہ زبردستی ہو، پھسلا کے ہو، جیسے بھی ہو، بہرحال وہ زنا ہے. ایسی صورت میں زانی کو، جو شادی شدہ ہے، جو پہلے اس ٹیسٹ کا مزہ چکھ چکا ہے، وہ دوبارہ کہیں اور جا کے یہ کام کرتا ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے، دوسرے کی حق تلفی ہے، دوسرے کے عصمت کو پامال کرنا ہے، اور دوسرے کی جو نسب حسب نسب ہے اس کو بھی برباد کرنا ہے. اس لیے شریعت نے اس کی سزا بڑی بھیانک رکھی ہے، اور یہ سزا دنیا کی ہے. اگر کوئی بندہ اس قانون کے سامنے اپنے آپ کو آگے کر دیتا ہے تب، اور اگر چھپ کے رہتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ سے کر لیتا ہے، تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کے دیکھو اور اس کو کھدیڑو کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، کیا غلطی کی ہے، نہ، بلکہ اسلام ایسے کیسز کو اپنی عدالت میں لانے سے پہلے ہی مجرم کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ نمٹا لو، جو توبہ کرنی ہے اس سے کر لو، جو کچھ کرنا ہے اپنے رب سے بھگت لو، عدالت میں نہ آؤ. جب آ گئے اور کیس واضح ہو گیا تو پھر عدالت کا فرض ہوگا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. پہلی بات. دوسری بات آپ یہ فرماتے ہیں والنفس بالنفس، کہ کوئی جان جان کو کسی جان کے بدلے میں قتل کرنا. کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں کسی کو قتل کر اسی کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنی ہے. آج جو بھی قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، چاہے اپنے بیچ میں یا پرائے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں یا کرائے کے لوگ ہیں، تیار کیے گئے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے، جو بھی ہے، جو شخص بھی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے زندہ، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. آسان سا حل ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عدالتوں میں اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے اور پھر اس کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، وہ جیل میں رکھا جائے، اس کے خرچے برداشت کیے جائیں، اور عدالتیں ایک حاضری کے بعد دوسری حاضری پہ اس کو بلائیں، اور کیسز لمبے ہوں، 20 سال 30 سال تک چلتے جائیں. یہ انگریز کا قانون اسلام قبول نہیں کرتا. اسلام اتنا کہتا ہے جب شواہد موجود ہیں اور قاتل بھی اعتراف کرتا ہے تو پھر دیر کاہے کی، فیصلہ کیجئے، قتل کر دیجئے اس کو، یہی حل ہے اور کچھ نہیں. یہی قانون ہے اسلام کا، تاکہ مسائل کم سے کم ہوں، اور اگر بڑھتے بھی ہیں تو ان کو فوراً حل کرتا جائے دی. یہی طریقہ ہے. القتل بالقتل، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو جمعیت ہے اس کو چھوڑ کے دشمنوں کے ساتھ جا ملتا ہے یا ان کا ہم خیال بن جاتا ہے، ایسا شخص بھی واجب القتل ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ارشاد ہے. کسی مسلمان کو اگر قتل کر دیا جائے تو اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مومن کو اگر قتل کر دیا جائے تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا بھیانک گناہ ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے بدلے میں اگر ساری دنیا کو بھی اللہ تباہ و برباد کر دے تو یہ گناہ اس سے بھی بھاری ہے، اور دنیا ساری کو تباہ و برباد کر دینا یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور ہلکا ہے. اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کو قتل کرنے کا رب کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے. معمولی کام نہیں ہے یہ. یہ بھی قتل ہو رہے ہیں، قتل اور بھی ہو رہے ہیں، جس کو اگر دیکھا جائے فقہا نے اس کی پوری ایک لسٹ بتائی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ابارٹ کرنا جس کے اندر روح پڑ گئی ہے. کچھ علماء کہتے ہیں اس وقت تو قتل کرنا واقعی قتل کرنا ہے، لیکن اس روح سے پہلے اگر بچہ تیار ہو چکا ہے کیا اس وقت ابارٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اکثر فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک قتل سے کم جرم نہیں ہے. لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ چوٹ لگتی ہے، ہاسپیٹل پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد کومے میں چلے جاتے ہیں، ایک ماہ دو ماہ اس کا علاج ہوتا ہے، اور بعد میں تنگ آتے ہیں جب لوگ کہ اس کا علاج معالجہ اب ہم سے نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم اس مریض کو جس کا دل تو دھک دھک کر رہا ہے مگر دماغ کام نہیں کر رہا، اگر اس کو انجیکشن لگا کے جس کو مرسی کلنگ کہتے ہیں یہ کر دیں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ پوچھئے فقہا سے، فقہا کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ بھی ایک قتل ہے، قتل سے کم نہیں ہے یہ. آپ کون ہیں جب اس کی جان، اس کے دل دھڑک رہا ہے، اس کے اندر روح ہے، تو آپ کون ہیں اس کو قتل کرنے والے؟ تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. حالات جو اس وقت ہمارے ہیں، عام بندہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں گھر سے نکل کے جب جاؤں گا واپس زندہ آؤں گا یا نہیں، حالات تو ایسے بن گئے ہیں. ان حالات میں جو مجرم قسم کے لوگ ہیں انہوں نے اگر یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے مسلم سوسائٹی میں اس قسم کے کام کرنے ہیں اور مسلمان کو بے چین ہی رکھنا ہے، اور وہ ہر وقت خطرے محسوس کرتا رہے، تو ایسے مجرم جب پکڑے جائیں تو ان کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ فوراً فیصلہ کر کے ان کا فیصلہ کر دیا جائے، چکا دیا جائے ان کا فیصلہ، اور ان کو القتل بالقتل کے زمرے میں لا کے قتل کر دیا جائے. یہی حل ہے. مجرموں کو پناہ دینا، مجرموں کو چھپا دینا، یہ بھی قتل میں مدد ہے. جو پیچھے لوگ ہیں اور اس طرح مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں وہ قاتل سے کم نہیں ہیں. ان تمام لوگوں پر ہاتھ ڈالنا حکومت وقت کا فرض ہے. صرف ایسے لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کہ بچوں کو قتل کرنے والے، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا جرم ہے، لیکن عام بندے بھی تو قتل ہو رہے ہیں نا. کئی لوگ ہیں جو بے قصور قتل ہوتے ہیں اور ان کا پرچہ بھی کٹتا نہیں، بعض اوقات پرچہ بھی نہیں کٹتا، اور مقتول کے وارث بیچارے گھومتے پھرتے ہیں. کہاں سے انصاف ہم لیں؟ جہاں انصاف نہ ملے وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، بلکہ ناراضگی پھٹکتی پھڑک وہاں آتی ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے کئی کئی ماہ تک رب کی رحمت سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جس سوسائٹی میں اس قسم کے کام ہو. دین نے بہرحال مسلمان کی جان اس کے تحفظ کی بات کی ہے. یہ قتل کوئی جرم نہیں ہے, قتل کے بدلے میں قتل کرنا کوئی جرم نہیں ہے, یہ قصاص ہے. یہ قصاص صرف اس لیے ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہر بندہ جری ہو جائے دوسرے کو قتل کرنے پر. اس لیے مسلمان کی جان کے تحفظ کے لیے دین نے یہ سزا نافذ کی ہے تاکہ کسی بھی مسلمان کی جان کو دوسرا گاجر مولی سمجھ کے کاٹ نہ دے, بلکہ اس کو بھی علم ہو کہ اگر میں نے قتل کیا تو میری بھی خیر نہیں, میں بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا. یہ دینی ضروریات میں سے ہے. تو اس قسم کے بہرحال بہت سے مسائل ہیں جن کو شریعت نے, وقت کے علماء نے بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے. بینی اسی طرح کسی شخص کو جلا دینا تیل چھڑک کر, پیٹرول ڈال کے اس کو مار دینا, یہ تو ایسا جرم ہے جو قتل سے بھی بھیانک ہے. یہ سزا دینا اللہ کا کام ہے, بندے کا کام نہیں ہے. بندے کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے اگر قاتل ہے تو, لیکن اس کو آگ میں ڈال کے جلا دے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ میں ان کو جہنم کی جزا دوں گا, یہ دوزخ میں جائیں گے, وہاں جلیں گے. مگر اس سزا کو ایک انسان اپنے ہاتھ میں لے کے دوسرے بھائی کے لیے تجویز کر لے, یہ تو قتل سے بھی زیادہ بھیانک جرم ہے. جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اس طرح کے چند بڑے بھیانک قسم کے مجرم تھے, ان کو پکڑ کے آگ لگوا دی, ان کو جلا دیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب علم میں آئی بات تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو اللہ کو زیب دیتی ہے, اگر مجھ سے یہ فیصلہ پوچھا جاتا تو میں کبھی بھی ان کو جلوانے کا حکم نہ دیتا. اور جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا کہ یہ واقعی ایک خطا ہے میری جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو آج کل زندہ ہیں, اور ہم مسلمان اپنے دین سے اور خاص طور پر ان مسائل سے ناواقف بھی ہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے محلے کی مساجد کے جو علماء ہیں ہم ان سے ان مسائل کے بارے میں ضرور آگاہ ہوں. آگاہی کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ لٹریچر بھی پڑھیں, اس لٹریچر میں دیکھیں کہ علماء کے کیا ویوز ہیں, دین سے اپنے آپ کو تھوڑا سا وابستہ رکھیں. کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے, مسلمان ہیں ہم, اپنے مسائل اپنے ایشوز اس کو تو ہم جانیں کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.